وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پی آئے جہاز میں مرنے والوں کی شناخت کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے بعد ان کے خاندان کے لیے معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے. آگے چل کر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے پاناما لیکس کے لیے کمیشن سے انکار, بلوچستان اسمبلی کی رکن صوبائی اسمبلی کی طرف سے خواتین کے لیے قومی کمیشن کا مطالبہ, اور آخر میں امریکی سیکرٹری دفاع ایش کارٹر کے بھارت کے دورے پر بات کریں گے. اور ہم آج جو کل جہاز کریش کیا ہے اس کے مختلف اینگلز پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے, ایویشن کور کرتے ہیں ایک نجی ٹی وی چینل کے لیے جاوید چودھری, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ ریٹائرڈ ونگ کمانڈر نسیم احمد بھی ہمیں جوائن کریں گے. آپ لوگ بھی اس حوالے سے اس پورے گھنٹے میں جن جن موضوعات پر ہم بات کریں گے اس سلسلے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-777-789. تو آئیے اس جہاز کے حادثے کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس سلسلے میں اسلام آباد چلتے ہیں, جہاں سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے یہ خبر بھیجی ہے.
پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے گھر کر تباہ ہونے والے مسافر طیارے میں سوار افراد کی لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے, اور جمعرات کی صبح لاشیں ایبٹ آباد کے ایوب میڈیکل کمپلیکس سے اسلام آباد پہنچائی گئیں. اسلام آباد کے امور سے متعلق وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے کہا کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں صرف 5 افراد کی لاشوں کی شناخت ہو سکی ہے, اور جنید جمشید سمیت بقیہ لاشوں کی ڈی این اے تجزیے سے شناخت میں 6 سے 8 دن تک لگ سکتے ہیں. ڈاکٹروں کے مطابق حادثے کے مقام سے ملنے والے اعضاء کی شناخت ڈی این اے تجزیے کے بغیر ممکن نہیں. طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ یہ یقیناً ایک تکلیف دہ انتظار ہے, لیکن ان کے بقول اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے.
ہم سب یہ تمام رشتے رکھتے ہیں, ہم ان کے دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہیں, لیکن مجھے افسوس ہے یہ بات کہتے ہوئے جو کہ ایک حقیقت ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ میں ہمیں 6 سے 8 دن لگ سکتے ہیں, اور اتنا وقت درکار ہوتا ہے. تو یہ میتیں ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی ورثہ کے حوالے کی جائیں گی, کیونکہ 42 میتیں ناقابل شناخت ہیں, اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ انہیں اپنے ہی لواحقین کے حوالے کیا جائے.
وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ جنید جمشید کی لاش کی شناخت ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق ایبٹ آباد سے لاشوں کی اسلام آباد اور سی ایم ایچ اسپتال راولپنڈی منتقلی کے لیے 3 ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے, جبکہ اس کے علاوہ جس مقام پر یہ حادثہ پیش آیا اسے فوج کے اہلکاروں نے گھیرے میں لے لیا ہے. حکام کے مطابق ایبٹ آباد سے لاشوں کی اسلام آباد منتقلی میں تاخیر کی وجہ موسم کی خرابی بنی, کیونکہ صبح کے وقت دھند کے باعث ہیلی کاپٹر بر وقت وہاں نہیں پہنچ سکے, لیکن اس تاخیر نے طیارے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کی مشکلات بڑھا دیں. حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین میں سے بعض صبح ہی سے اسلام آباد کے پمز اسپتال میں جمع تھے. ان کا شکوہ تھا کہ متاثرہ خاندانوں کی مناسب رہنمائی نہیں کی جا رہی ہے. حادثے کا شکار ہونے والے پی آئی اے کے طیارے میں سوار ایک مسافر گوہر علی کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے مالاکنڈ سے تھا. ان کے کزن محمد پرویز حادثے کی خبر کے بعد پہلے ایبٹ آباد کے ایوب میڈیکل کمپلیکس گئے, جہاں سے انہیں اسلام آباد کے پیمز اسپتال پہنچنے کا کہا گیا.
ہمارے گھر میں
جی, اور لواحقین کے انٹرویوز بہت لمبے ہیں, ہم آپ لوگوں سے بھی سننا چاہتے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ لوگوں کا تعلق چترال سے ہے اور ان پیسنجرز میں سے کسی کو آپ جانتے تھے. اس وقت ہم جاوید چودھری کی طرف جاتے ہیں, وہ ایک نجی ٹی وی کے لیے ایویشن کور کرتے ہیں. جاوید چودھری, یہ بتائیے, مختلف آرا سامنے آ رہی ہے کہ جہاز کے ایک انجن میں آگ لگی تھی کریش سے پہلے, اس حوالے سے بتائیے کہ پائلٹ نے جس طرح سے کارروائی کی اس کے بارے میں, اور دیگر جو عوامل تھے اس پر کیا تبصرہ سامنے آ رہا ہے؟
جی, سب سب سے پہلے تو میں یہ ضرور سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ جو طیارہ ہے ATR 72-500, یہ 2009 میں پی اے نے اکوائر, 2007 میں پی اے نے اکوائر کیا تھا, اور 2000 جو اکوائر کرنے کے 2 سال بعد ہی یہ طیارہ جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر سلپ ہونے کے بعد جا کے کچے میں جا دسا تھا, جس کی بنا پر اس کے لینڈنگ گیئر بھی ٹوٹ گئے تھے جبکہ دیگر بھی اس کو ڈسکور جو کافی سارا نقصان ہوا تھا. ہم اس کو ریکٹیفائی کرنے کے بعد دوبارہ اس کو جو جہاز کو اپڈیٹ کر دیں گے, جبکہ اس حادثے میں کچھ ایسا کم بھی ملتان ایئرپورٹ پر اس کو اس سے ملتا جلتا حادثہ پیش آتے تھے رہ گیا. اس کے بعد یہ جو حالیہ گزشتہ روز والا جو واقعہ ہے یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 47 جانے بھی لے گیا. تو یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس طیارے کے متعلق جو واقفان حال ہیں, خصوصاً جو پائلٹ کا جو فرٹینٹی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ طیارہ جو ہے یہ کچھ عرصے سے عجیب سی ایک جو ہے نا پرابلم کا شکار تھا, جس کے مطابق دائیں انجن جو ہے اس کا جو پروپیلر ہے جس کو ہم جو بلیڈ کہتے ہیں, وہ بلیڈ جو ہے وہ ایک خاص جب آپ ڈسینڈنگ کر رہے ہوں لینڈنگ سے پہلے اپنی اونچائی کم کر رہے ہوں, تو اس اونچائی کے دوران اس کا پروپیلر جو ہے رائٹ انجن کا وہ آٹومیٹک خود بخود ہی وہ الٹا گھومنے لگ جاتا ہے, جس کی بنا پر خاصے پرابلمس کا شکار ہونا پڑتا تھا فلائٹ کو, جس کے حوالے سے پائلٹس نے ایک سے زائد بار جو ہے وہ دن بالکل لاگ بک میں یہ فالٹ بھی جو ہے وہ درج کیا تھا. جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے تو آخری جو گفتگو ایئر ٹریفک کنٹرول سے پائلٹ کیپٹن جنجوا کی ہوئی ہے اس میں بھی ان سارے جنجوا نے یہ کہا تھا کہ ایک انجن ان کا بالکل بند ہو گیا, جس سے یہ بالکل کیا سب یہ بالکل جو ہے نا کہا جا سکتا ہے کہ یہ انجن وہی تھا جس میں پروپیلر کا پرابلم ہے. جبکہ اس کے بعد جو ایویشن ماہرین ہیں ان کے مطابق تمام لوگ ایک انجن پر ہونے کے باعث ممکنہ طور پر انجن میں آگ لگنے کا بھی واقعہ پیش آیا ہوگا, جس کے بعد نہ صرف یہ ریڈار سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا بلکہ ریڈار پر اس کی موجودگی کو بھی دیکھنا ممکن نہیں رہا. تمام ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک سے زائد بار اس کو رپورٹ کیے جانے کے بعد بھی اس کی خرابی کو ریکٹیفائی نہ کیا جانا بھی اس حادثے کا عوام میں سے ایک.
جاوید چودھری آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, اس لیے کہ ایک ماہر ہمارے ساتھ اس وقت ہیں, فلائٹ سیکیورٹی کے حوالے سے مہارت رکھتے ہیں, ریٹائرڈ ونگ کمانڈر نسیم احمد لائن پر ہیں. نسیم صاحب آپ بتائیے, آپ ظاہر اس گفتگو میں شامل رہے ہیں جو دو دن سے ہو رہی ہے, کہ یہ ATR جہاز آیا سیکیور ہیں یا نہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک انجن میں آگ لگ گئی تھی ٹیک آف کے بعد. ایسے میں آپ کیا اس جہاز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
کہیں انہیں پرابلمس بھی ہیں, لیکن اگر پائلٹس ان جہازوں کو ہی جو ٹریننگ کے انوائرمنٹ سے ان سے بخوبی واقف ہوں تو ہم کوئی اسٹگما اس جہاز کے ساتھ نہیں لگا سکتے. پاکستان میں بھی تقریباً 10 سال سے جہاز اڑ رہے ہیں اور ساؤتھ ایشیا میں تقریباً 100 جہاز اڑ رہے ہیں, تو ٹیلنگ پرابلمس تو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ایئر کرافٹ کے ٹیکنیشینس ہوتے ہیں انجینئرس ہوتے ہیں انہیں اڈاپٹ کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاز اٹسیلف از اے ویری گڈ ایئر کرافٹ, بہت اچھا جہاز ہے, اس کا ڈیزائن بھی اچھا ہے اور دنیا میں جہاں جہاں اڑ رہا ہے کچھ حادثات ضرور ہوئے ہیں جیسے اور جہازوں پہ ہوئے ہیں, لیکن یہ جو قیاس آرائی ہیں کہ جہاز فٹ نہیں ہے اس ماحول میں پاکستان کے لیے یا یہ پرٹیکولر جہاز فٹ نہیں تھا, ایسی تمام چیزوں کو میں کافی اعتماد سے رد کر رہا ہوں.
نسیم صاحب یہ بتائیے, کیا پائلٹ میں اس قدر ٹریننگ نہیں تھی کہ جیسے ہی انجن میں آگ لگ گئی, اور یہ مجھے معلوم ہے کہ ٹیک آف کے ذرا دیر بعد ہوا تھا, کیا اگر وہ اس وقت کوشش کرتے لینڈ کرنے کی دوبارہ تو بہتر ہوتا جہاز کے لیے؟
یہ تو میری نالج میں نہیں ہے کہ فوراً ٹیک آف کے بعد آگ لگ گئی. بہرحال یہ جہاز جب اپنی لینڈنگ کے مقام کے کافی نزدیک پہنچ چکا تھا اور ڈیسنٹ کر رہا تھا, اس وقت انہوں نے اپنا ڈیفیکٹ بھی بتایا ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو, اور اس کے کچھ ہی ود ان فیو منٹس میرے کال بھی دے دی اور 3 منٹ کے اندر اندر کریش بھی ہو گیا. پائلٹ ظاہر ٹرینڈ ہوتے ہیں ایمرجنسیز کے لیے, لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کس قسم کی ایمرجنسی تھی اور ان کی توجہ ایمرجنسی سے ہٹ کے کسی اور چیز طرف موزول ہو گئی. اور بالآخر ایسے فلائٹ کا جو فیز ہوتا ہے اس میں تاریخی طور پہ بہت سی غلطیاں پائلٹ سے ہوئی ہیں کہ وہ ایمرجنسی کو ہینڈل کرتے وقت ایئر کرافٹ اٹ سیلف کو بھول جاتے ہیں. تو میرا خدشہ یہی ہے کہ وہ جہاز کو اس کی ایٹیچیوڈ مینٹین کرنے میں اور جو حفاظتی اقدامات لینے تھے اس کی طرف ان کی توجہ شاید کم ہو گئی, وہ اپنے پرابلم کی طرف زیادہ چلے گئے. اس کے علاوہ یہ دس از کامن ہے پچھلے حادثات میں.
اچھا، اور جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں بلیک باکس سے کیا کچھ پتہ چل سکے گا اور جس کی وجہ سے
جی بلیک باکس بہت بہت بڑی مدد کر دے گا، ان کو مائل اسٹونس کا پتہ چل جائے گا، موٹی موٹی باتوں کا پتہ چل جائے گا، ٹائمنگس کا پتہ چل جائے گا، اور مین ایمرجنسی ایریاز انجنس میں کیا ہوا پتہ چل جائے گا، لیکن کاکپٹ میں کیا حالات تھے، پائلٹ کے ذہن پہ کیا پریشر تھا، وہ کیا کر سکے کیا نہیں کر سکے، اور کس طرح انہوں نے لوز کیا، ان چیزوں کا مدد مل جائے گی. بٹ لیکن جائے حادثے سے جو چیزیں ملیں گی، صرف انویسٹیگیٹرس ماہر ہوں، ان کے پاس تجربہ ہو، تو وہ ضرور بھی ڈٹرمن کر پائیں گے کہ کن حالات میں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے فلائٹ انویسٹیگیٹر ریٹائرڈ ونگ کمانڈر نسیم احمد، آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں، بہت شکریہ، اور ہماری طرف سے خدا حافظ. جاوید،
خدا حافظ، بہت شکریہ ٹیم کا،
شکریہ. جاوید چودھری، آپ ہمیں کچھ بتائیں، اس وقت لواحقین کے لیے ہم نے سنا ہے معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے، کتنا معاوضہ ملے گا، کیا اس کے بعد ان کے خاندانوں کے لیے سرکار نے کیا کچھ سوچا ہے؟
جی بالکل، یہ میں آپ جو معاوضے کا بات ہے، اس سے پہلے ایک چیز میں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ذرائع سے بات ہوئی ہے ٹریفک کنٹرول سے، ان سے کا یہ کہنا ہے کہ پائلٹ کی جانب سے آخری جو میسج دیا گیا مے ڈے سے پہلے، اس میں اس نے بتایا کہ انجن میرا ایک بالکل بند ہو گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کو کہا جائے گا آپ چکلالہ کی طرف آنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی ایمرجنسی لینڈنگ کرائی جا سکے. تاہم یہ ہمیں جو ذرائع نے بتایا ان کا یہ کہنا ہے چکلالہ کی جانے آنے کی بجائے وہ ساؤتھ ویسٹ کی ساتھ جانے جہاز مسلسل جانے لگا، جس پر ان سے کہا بھی گیا کنٹرول سے کہ آپ کو ساؤتھ ویسٹ جانے کی ضرورت ہے، آپ کو اس سے چکلالہ کی طرف آئے، لیکن وہ نہیں آ سکا. اس کے فوری بعد اس سے رابطہ بھی ان کے پاس ہو گیا، جہاز بھی مبینہ طور پر اس ٹائم میں کریش ہو چکا تھا. دوسری جانب آتے ہیں، جو سوال کیا ہے معاوضے کے حوالے سے، تو حکومت پاکستان کی جانب سے جو انشور پالیسی ہے، جو انشورنس کے بدلے ہر جو ہے جہاں پر خرچ فرد کو دی جائے گی، وہ معاوضہ 50 لاکھ روپے ہے، جبکہ پی آئی کی جانب سے انیشیل 5-5 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے تمام جو جہاں پر کہیں ان کے لواحقین کے لیے، ان کا نیکسٹ بکنگ جو بھی ہے وہ ڈپٹی کمشنر ان کو گھر پہ جا کے 5 لاکھ روپے کی فوری طور پر ادائیگی کریں گے، تاکہ ان کی تقسیم اور دیگر جو معاملات ہیں جس میں لیگل ہیئر شپ سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ہے جو آپ جمع کرانا ہے انشورنس کے لیے، وہ ادارتی کاروائی سے 5 لاکھ روپے ناؤس کر دیے گئے، جو کہ تمام مسلسلہ ڈپٹی کمشنر تمام جہاں پر افراد کے گھر جا کے ان کے 5 لاکھ کے چیک دیں گے، جبکہ اس کے بعد انشورنس کے بعد میں 50 لاکھ روپے فی کا ادائیگی کی جائے گی، جو کہ لواحقین کو جو نیکسٹ کن ہوگا اس کو وصول کروایا جائے گا. جی
جی، اور ہمیں بھی علم ہے کہ آگ کی وجہ سے تمام پیسنجرز جو کریش کے بعد جھلس کے مر گئے، ان کی باڈیز کی شناخت ہو پائی ہے ابھی تک؟ تمام جو 47 تھے ان کی شناخت ہو پائی ہے؟
جی نہیں، بالکل ابھی تک کا جو معاملات جو ہے جو ہمارے پاس اطلاعات ہے اس کے مطابق 4 سے 5 افراد کی بمشکل شناخت ہو چکی ہے، جس میں 2 جو ہے وہ ایک گارڈ بھی شامل ہے جو کہ حفاظتی نقطۂ نگاہ سے اس وقت میں تعینات ہے، جس سے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر ایئر فورس سیکورٹی فورس کا اور ایک کارپورل رینک کا اب جو اہلکار ہے، ان دونوں کی شناخت ہوگی، جن کے پیچھے اب تھوڑی دیر پہلے نماز جنازہ بھی ادا کر دے گی، بلکہ اس کے علاوہ 3 اور افراد ہیں جن کی جو ہے وہ شناخت ہو چکی ہے، اور باقی جو 42 لوگ ہیں ان کی شناخت نہیں ہو سکی. اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی این اے جو میچنگ کا جو سلسلہ ہے لواحقین کے ساتھ، وہ ڈی این اے میچنگ کا سلسلہ 5 سے 7 روز جاری رہے گا، اور اس کے بعد 5 سے 7 روز بعد ہی ان کی جو ہے وہ ڈی این اے میچ ہونے کے بعد ان کی حوالگی راشن کی ممکن ہو سکی. اور یہاں میں یہ بھی آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں سامعین کو، اس سے قبل بھی کچھ عرصہ قبل جب شاہین ایئر بلو کا کریش ہوا تھا اسلام آباد میں مارگا پہاڑیوں میں، تو اس میں بھی تقریباً ڈی این اے کے میچ کرنے کے بعد کوئی 10 سے 12 روز کا ٹائم لگا تھا میچ کرنے کے بعد، جس کے بعد لاشوں کی حوالگی ان کے لائقین کے ممکن ہو سکی تھی. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 7 دن اور بلکہ 10 دن بھی صرف ہو سکتے ہیں ڈی این اے میچ کرنے میں، جس کے بعد لائقین کو ان کے پیاروں ان کے عزیزوں کی جو میتیں ہیں وہ ان کے حوالے ممکن ہو سکے گی. جی
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک نجی ٹی وی کے رپورٹر جاوید چودھری، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور اس وقت ہم بات کرتے ہیں ایک نامور پیسنجر جنید جمشید کے بارے میں جو اس حادثے میں ہلاک ہو گئے. ہمیں اس وقت اس سلسلے میں جوائن کیا ہے ایس پی او کے ڈائریکٹر کے سربراہ نصیر میمن نے. اور نصیر میمن ہمیں کچھ بتائیں گے کہ جنید جمشید جو جس قسم کی تبلیغ کرتے تھے اس سے عوام الناس کو کتنا فائدہ پہنچا. ہمیں کچھ کالز بھی آئی ہیں اور باری باری ان کو بھی لیتے ہیں کیونکہ اگلے 5 منٹ تک ہم اس جہاز کے کریش کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن شروع کرتے ہیں نصیر میمن سے اور آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو یہ بتائیں ایس پی او آپ کی غیر سرکاری تنظیم قبائلی علاقوں میں کام کرتی ہے اور ظاہر ہے وہاں عوام الناس کے لیے کام کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جنید جمشید بھی تبلیغ کے خاطر چترال جایا کرتے تھے. اب پتہ چلا ہے کہ اس جہاز کے حادثے میں وہ اور ان کی اہلیہ ہلاک ہو گئی تھیں. کچھ ان کے کام کے بارے میں بتائیے, وہ کس قسم کا کام کرتے تھے اور کیا لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا تھا. جی
نفیسہ بہت شکریہ. ایس پی او ایک امید ادارے کے طور پر پاکستان کے تمام علاقوں میں کام کرتا رہا ہے اور قبائلی علاقوں میں بھی ہم کچھ کام کرتے رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بہت ایک اندھونا اکسانیہ تھا جس سے سارے پاکستان کے لوگوں کے دل دکھی ہیں, اور وہ تمام شخصیات جو اس جاندہ کنویں سانے میں ان سب سے ہم ان کے براکین کے ساتھ لمبے شریک ہیں. جنید جمشید صاحب بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت تھے جن کی شخصیت کے کئی حوالے تھے. ایک دور میں وہ بہت ہی پاپولر پاپ سنگر تھے, پاکستان کے نوجوانوں میں بے تحاشا مقبول تھے. ان کے سروں اور آوازوں پہ نوجوانوں کے دل دھڑکتے تھے, ابھی بھی دھڑکتے ہیں. ساتھ میں ان کا ایک کامیاب بزنس پرسن کا بھی ایک فیس رہا. ان کے جنید جمشید آؤٹ لیٹس پورے پاکستان میں بہت ہی وائڈلی ریپوٹیڈ قسم کے جو آؤٹ لیٹس ہیں بزنس کے حوالے سے ملبوسات میں, وہ بہت شہرت رکھتے ہیں. اس کے بعد وہ دین کی طرف مائل ہوئے, تبلیغ میں گئے, اور ظاہر ہے کہ دین کے معاملات مختلف ہوتے ہیں. ان کی شخصیت میں 180 ڈگری کا جیسے کہ کایا پلٹ آ گئی, وہ ایک دم ایک دوسری شخصیت بن گئے. اور اس حوالے سے بھی ظاہر ہے ان کی نعت خوانی کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے, ان کے خیالات کی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے. کچھ خیالات ایسے بھی تھے جس پہ لوگوں کے متضاد دھارا بھی تھی, بالخصوص ان کی خواتین کے بارے میں کچھ انہوں نے خیالات ایسے اظہار کیے تھے جس میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے اور انسانی حقوق کے کام کرنے والے ادارے ان خیالات سے متفق نہیں تھے. ان کا اختلاف رائے رہا, اور اس پہ خاص طور پر کچھ حلقوں کا یہ خیال رہا کہ جنید جمشید صاحب خواتین کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں وہ شاید اسلام کی بنیادی تعلیمات سے اس طرح نہیں میل کھاتے جس طرح کچھ اور حلقوں کا خیال تھا. اور یہ مذہبی معاملات میں اس طرح کے مختلف خیالات ہوتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ خواتین کے بنیادی حقوق, ان کی صنفی آزادی کے بارے میں وہ کافی ایک طرح سے آرتھوڈاکس خیالات رکھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ خواتین کو بہت محدود زندگی گزارنی چاہیے, اور باقی جو معاملات زندگی ہیں اس میں اس طرح وہ ان کی شرکت کے شاید حق میں نہیں تھے ڈرائیونگ یا اس طرح کے معاملات میں. تو یہ اختلاف رائے لوگ ان سے رکھتے تھے, تاہم ان کی شخصیت کی عزت بھی بہت کی جاتی تھی.
جی جی, اور میرا خیال ہے کہ تضادات اس لیے بھی زیادہ نظر آئے کیونکہ ایک زمانے میں جدید طرز زندگی اپنانے والے جنید جمشید وائٹل سائنس کو کے لیڈ سنگر تھے, اور ایسے میں ملبوسات کا کاروبار جو کیا کرتے تھے. اور انہی تضادات کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے, لیکن کیونکہ ہمیں کچھ کالز آئی ہیں اس حادثے کے حوالے سے تو ان کو باری باری کالرز کو موقع دیتے ہیں, خاص طور پہ علاقے سے جن لوگوں نے کال کیا ہے. ہمیں کال کیا ہے محمد شفا نے چترال سے. جی
وعلیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں آج سارا دن 8 بجے میں نگیت فتح خانی کے لیے, لیکن بدقسمتی سے یہ ایسا ہوا کہ ان کے جو رشتہ دار وہاں پہ ہیں اسلام آباد میں, ان کا کوئی پرسان نہیں. اگر وہاں پہ کوئی شو ہوتا ہے, کوئی ڈانس ہوتا ہے, اس کے لیے ریسٹ ہاؤس میں, اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں جگہ لیتے ہیں. ان کے کم از کم ان کے دو دو رشتہ داروں کو وہاں پہ رکھنا چاہیے تھا کسی ریسٹ ہاؤس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یہ بہت غریب علاقہ ہے, کل سے پرس کل سے بجلی 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. یہ غریب لوگ 16-16, 6-6, 10-10 کلومیٹر دوڑ دوڑ کے جن گھروں پہ جنریٹر لگے تھے وہاں جا کے ٹی وی دیکھتے رہے. ابھی بھی بجلی نہیں ہے. انتہائی بدقسمتی ہے, یہاں پہ دوہرا معیار رکھا جاتا ہے, غریب لوگوں کے ساتھ اور قسم کا برتاؤ کیا جاتا ہے, پنجاب کے ساتھ اور قسم کا, کراچی والوں کے ساتھ اور قسم کا, ہمارے چترال کے ساتھ اتنا زیادتی ہو رہی ہے وفاقی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومت سے.
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا.
یہاں کا ایک بجلی گھر تھا, ارے سنیے خدا کے لیے, یہاں کا ایک بجلی گھر تھا کہ طارق عزیز شو میں اس نے سوال کیا لڑکوں سے, پاکستان میں ایسا جگہ بتائیں وہاں پہ 24 گھنٹہ بجلی نہیں جاتا. تو ایک لڑکا اٹھ کے کہا کہ بھائی دروش, تو اس کو موٹر سائیکل انعام میں مل گیا. اس عمران خان کی حکومت آنے کے بعد وہ بجلی 1 گھنٹہ بھی نہیں آتا.
وفاقی حکومت, بہت شکریہ. بالکل آپ, ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ لیکن بہت اچھا ہے کہ آپ نے علاقے سے ہی فون کیا اور ہمیں بتایا کہ کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی اس وقت نظریں ہیں کیونکہ چترال سے بہت سارے پیسنجرز اس جہاز میں سوار تھے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. چنائی سے ہمیں کال کیا ہے طارق چختائی نے. جی
جی السلام علیکم نفیسہ بہن.
وعلیکم.
تو میری طرف سے یہ خوفناک اور انتہائی تکلیف دہ سانحہ ہے اور پوری قوم اس میں ان کے لواحقین کے برابر کی غم میں شریک ہے. تو اس موقع پر میں نا ایک بہت اہم ترین بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام حادثات میں خواب و خواب زدگی ہو, ٹرین حادثہ ہو یا ایئر کریش ہو, اس میں ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ جہاز والے جو متعلقہ افراد آتے ہیں وہ اپنے جہاز کی صفائی میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں اور جو ماہرین ہوتے ہیں وہ اس کی فنی خرابیوں پر وہ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں. جو اصل بات ہوتی ہے وہ درمیان میں پھنس جاتی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو واقعہ حادثہ ہو اس سے سبق سیکھتے ہوئے تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ آپ کی بات سن لی ہم نے. چمن سے ہمیں کال کیا ہے بشیر اچکزئی نے. جی ذرا مختصر بات کیجئے, ہم وائنڈ اپ کریں گے اس سیگمنٹ کو عنقریب اور ہمارے مہمان کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں. جی 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 کہیے.
بشیر اچک سے بات کر رہا ہوں چمن سے.
جی
یہ خوفناک حادثے کے حوالے سے میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنید جمشید جو تھے وہ سارے جوانوں کے ایک قسم کے آئیڈیل بن گئے تھے. تو سارے مسافروں کے لیے ہم لوگ دفتہ دعا ہے لیکن خصوصاً ہمارے دعائیں جو ہے جنید جمشید کے ساتھ.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہم اور بھی کالز لے رہے ہیں اور جی کالر ہیں گل زمین خان نے کال کیا ہے مہمند ایجنسی سے. جی کہیے گل زمین مہمند ایجنسی سے.
میڈم ہم بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور جو لوگ جنبہ حق ہوئی ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس جہاز میں 30 خواتین اور 30 مرد اور 10 خواتین اور 2 بچے جو بھی سوار تھے وہ ہلاک ہو گئے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق طیارہ اچانک کنٹرول ٹاور سے جو رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چترال کی جو ایئرپورٹ کی جو انجینئر ہے اس نے اس کو کلیئرنس نہیں دی تھی. تو پھر یہ کیا وجوہات ہے کہ کلیئرنس نہ ہونے کے باوجود یہ طیارہ جو ہے روانہ کیا گیا ہے؟
میرا خیال ہے اس وقت قیاس آرائیاں زیادہ ہو رہی ہیں اسی لیے ہم کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک کہ بلیک باکس نہ مل جائے. شکریہ آپ کی کال کرنے کا. بھکر سے کال کیا ہے. شکریہ. جاوید اقبال نے کال کیا ہے بھکر سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم یہ جو حادثہ ہے اس کو تو پورا پاکستان نہیں بھول سکتا لیکن اس میں 3 غیر ملکی بھی شامل تھے اور کراچی کے ہوٹل کے جو آگ لگی تھی اس میں بھی غیر ملکی شامل تھے. تو یہ ہے کہ جو ہم غیر ملکی یہاں پاکستان میں مختلف حادثات میں مر رہے ہیں ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ پہلے بھی پاکستان کے حالات خراب ہیں اور ان کے لیے بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے تاکہ غیر ملکی یہاں ان حالات سے ڈر کے دوبارہ پاکستان میں آنے کی ضرورت نہ کریں. اس لیے کہ ان کے لیے بھی کوشش کریں.
بڑی اہم بات کی ہے آپ نے. بالکل بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ. اور آپ لوگ, ہم 2 اور کالز لیتے ہیں کیونکہ پھر ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ایبٹ آباد سے کال کیا ہے ظہور احمد نے. جی جناب.
جی جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میں آپ کے پاس ظہور احمد ضلع چمنکا سے بات کر رہا ہوں. میڈم اس طرح ہے کہ یہ حادثہ ہوا ہے, میں ریلیاں کا رہنے والا ہی ہوں, تو بہت زیادہ رش تھی روڈوں پر نا, بہت زیادہ یعنی ٹریفک جام تھی, تو جس وجہ سے لوگوں کو کافی تکلیف ہوئی ہے. یہ افتباد اور اویلیاں کے نزدیک میں اویلیاں میں رہتا ہوں, تو یہ جو نوشی موٹر وے بنا رہے ہیں نا, یہ ہزاروں والے کو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ موٹر وے پہلے بن جاتا, یقین جانے یہ بہت بڑی نعمت ہے. نہ جانے لوگ کیوں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں نوشی کے کاموں میں. اگر یہ موٹر وے بن جاتا تو آسانی سے لوگ اس جہاز تک پہنچ سکتے تھے, ہر چیز سہولت سے پہنچ سکتی تھی. تو یہ نہ جانے کیوں سیاستدان اس قسم کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. اگر عمران خان دھرنا نہ دیتا تو آئیے موٹر وے مکمل ہوتا.
اچھا, اور ویسے بہت سارے لوگ روڈ کے ذریعے بھی سفر کرتے. بہت شکریہ. جی جی. اچھا, اور کولو سے ثناء اللہ مری. جی کہیے.
ہاں میڈم, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں میڈم, میں سب سے پہلے آل ڈسیبل آرگنائزیشن بلوچستان کی طرف سے میں ان لوگوں کو ان کے لیے دعا گو ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور سب کو جنید جمشید صاحب کو زیادہ, کیونکہ ان نوجوانوں کے لیے اور ملک و قوم کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. اور آپ کی مہمانوں نے گرامی سے ایک سوال ہے کہ جہاز کی روانگی سے پہلے ان کو مطلب جہاز کو چیک کیا جاتا ہے کہ نہیں؟
اچھا, چلیں, بڑا آپ نے سیدھا سیدھا سوال پوچھا, اور کیونکہ ہمارے مہمان سے ہم یہ آخری سوال کرنا چاہتے ہیں. نصیر میمن, آپ نے بہت سارے سوالات سنے, لیکن ظاہر ہے کیونکہ آپ خود بھی خاصا سفر کرتے ہیں ملک کے اندر, یہ بتائیے کہ آپ کو کتنی تشویش ہوتی ہے جب آپ ان چھوٹے جہازوں میں سفر کرتے ہیں؟
نفیس صاحب, پچھلے 6 سال کے اندر 3 بڑے حادثے صرف اسلام آباد کے ریجن میں ہوئے ہیں, اور اس سے قبل بھی ہوتے رہے ہیں. ہوائی سفر دنیا میں محفوظ ترین سفر سمجھا جاتا ہے, لیکن ان واقعات کے بعد یقیناً ہم میں سے جو بھی ہوائی سفر کرتے ہیں تو ہماری فیملیز, ہمارے دوست پریشان رہتے ہیں. ہماری فیملی ممبر سفر کرے تو ہمیں پریشانی رہتی ہے. دیکھیں, ایویشن انڈسٹری نے پوری دنیا میں سیفٹی کے ہائیسٹ اسٹینڈرڈ مینٹین کیے ہیں. پاکستان میں پچھلے جو 2-3 حادثات ہوئے ہیں, ان کی جس طرح سے تحقیق اور تفتیش کی ضرورت ہے. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ موئنجو دڑو کے لیے چارٹرڈ فلائٹ جو ATR جہاز تھا, اس کے پائلٹ نے لاسٹ منٹ پہ کہا کہ اس کے انجن میں پرابلم ہے, میں نہیں فلائی کر رہا اس پہ, یہ ریگریٹڈ. تو سوال یہ ہے کہ تو سول ایویشن کے باقی سارے پروسیس سے وہ جہاز کراس ہو کے پائلٹ تک کیوں پہنچا تھا؟ میرا خیال ہے یہ بہت ہی سینسٹو معاملہ ہے. ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں روزانہ کے بنیاد پہ. سول ایویشن کو اپنے سیفٹی اسٹینڈرڈ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا چاہیے, اور کسی بھی ہیسٹ میں پروفٹ میکنگ میں اور شیڈولس کے کمپلائنس کے چکر میں یہ جو اس طرح کی اگر کوئی نیگلیجنس ہوتی ہے تو خدا نہ خاصا اس کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے. پاکستان کے سیفٹی کے اسٹینڈرڈ جنرلی ویک ہیں. آگ لگتی ہے گدانی میں, 250 لوگ مر جاتے ہیں بدقسمتی سے. ریجنٹ پلازا بہت بڑا ہوٹل تھا کراچی کا, اس کے سیفٹی اسٹینڈرڈ یہ تھے کہ فائر الارم کام نہیں کر رہے تھے, اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم ایسے حادثات دیکھ رہے ہیں. گورنمنٹس کو بہت سیریس لینا پڑے گا. انسانی زندگی ہر چیز سے مقدم ہے. حفاظتی جو معیار ہیں ان کو پاکستان میں بہتر بنانے کی شدید ضرورت ہے.
جی, بہت اچھا کیا کہ آپ نے ریجنٹ ہوٹل کا بھی ذکر کیا, کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہم اسی کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں غیر سرکاری ادارہ SPO کے سربراہ نصیر میمن کا, جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے ہم پاناما لیکس کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں. آج بھی ہمیں اسی سلسلے میں جوائن کیا ہے سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر نے. شاید ہمارے پاس وقت نہ ہو کہ ہم یہ رپورٹ سنا سکیں, لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ PTI نے اس کمیشن کی تحقیقات, اس سپریم کورٹ کی طرف سے کسی بھی کمیشن کو بنانے سے انکار کر دیا ہے. हम यही सवाल करना चाहेंगे शबीर शर से, आप हमें बताएं, जब आपसे बात होती रही तो आपका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट मुमकिन है कि कोई इस तरह का फैसला दे दे जो कि इस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ जाए। इस वक्त ये जो कमीशन बनाने के बारे में उन्होंने गौर किया है, वो क्यों कर गौर किया है?
ये इसलिए कि यहाँ कुछ इस तरह से चल रहा है कि एक दो क्वेश्चंस और भी उठ खड़े हुए हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ये मसला कोई ट्रायल की तरफ जाए और वहां पर डिसाइड ना हो, तो इसलिए कमीशन, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो उठे हैं, नए क्वेश्चन उठाए, एक तो क्वेश्चन ये था कि भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला है और ये तमाम अपनी प्रॉपर्टीज जाहिर नहीं की है, तो ये आती है आर्टिकल 62 और 63 के जिम्मे में, जिसका मतलब है कि जो नुमाइंदा है, जो इलेक्टेड होता है या जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है या मुल्क का सरबरा है, वो सादिक और अमीन होना चाहिए।
अच्छा,
तो इस जिम्मे में भी उसकी जो है ना ये चीजें आती हैं कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो एक्शन ले सकती है या इलेक्शन कमीशन को कह सकती है कि इस बुनियाद पर 62 और 63 के बुनियाद पर वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
अच्छा,
तो इस तरह से जब ये मामला आया है तो मैं समझता हूँ कि भी इससे कुछ हटके या इससे जान छुड़ाने के लिए कमीशन बनाने का जो है वो मामला किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जब उठ खड़ा हुआ तो मुल्क में ये सूरत हाल पैदा हो गई, लोग ये समझने लगे कि शायद वही पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था पीपल्स पार्टी वाला गिलानी साहब, वो सूरत हाल बनने जा रही है।
अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए
तो इसीलिए हम समझते हैं कि ये फिर कमीशन की तरफ जो है ना ये मामला इन्होंने टर्न किया है,
और
जाहिर है कि जो क्वेश्चन उठा है उससे भी कैसे जान छुड़ाएं, वो भी क्योंकि मीडिया जोर शोर से उठा रही है और लोग भी उस पर बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, तो उससे भी जान छुड़ाने के लिए जाहिर है कि ये वाहिद तरीका है कि कमीशन बना करके
जी हाँ
ये सारा मामला कमीशन पर डाल दिया जाए,
जो पाकिस्तान की रिवायत रही है जिसके तहत कभी भी किसी वजीर आजम को गिरफ्त में नहीं लाया गया है। इस मामले को तो हम देखते रहेंगे, लेकिन आपके इल्म में है कि दो रोज पहले कराची के एक 4-स्टार होटल रीजेंट होटल में आग लगी जिसमें बहुत सारी जानें जाया हुई, ये बताइए कि एक केस किया जा रहा है इस वक्त होटल की मैनेजमेंट के खिलाफ, आपके ख्याल में इसमें से कुछ कोई सबक निकलेगा या कोई बात निकलेगी?
मेरा ख्याल है कि निकलनी चाहिए, ये जो है ना कोई मामूली होटल नहीं है, इस होटल में ज्यादातर जो है वो चाइनीज ठहरे हुए थे और ठहरे हुए होते हैं, जो जहाँ पर मुल्क में ज्यादातर डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं, जैसे मोटरवे है कराची टू हैदराबाद, वो भी उनके इसमें बना, दूसरा सी पैक के सिलसिले में कई जो है ना वो प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके उसमें भी चाइना डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व है, उसकी इन्वेस्टमेंट है और उसके बहुत सारे लोग इसी होटल में ज्यादातर ठहरते हैं।
बिल्कुल।
दूसरा जो है कोल है, ये थरवाला प्रोजेक्ट कोल माइन का, वो भी इन चाइनीज के पास है, तो ये कोई अचानक हम नहीं समझते और लोग भी यही समझते हैं कि कोई अचानक मामला नहीं है, ये किसी सोची समझी साजिश के तहत या किसी बैरूनी साजिश के तहत ही हो सकता है, क्योंकि चाइनीज वाहिद चाइना मुल्क है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पाकिस्तान के डेवलपमेंट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है, और उसके लोग ज्यादातर यहाँ पर दिखाई देते हैं, मौजूद होते हैं, और उनकी सिक्योरिटी भी जाहिर की है कि वो आर्मी के हाथ में दे दी गई है, वो लेती है।
जी हाँ, अभी तक जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी तक पता नहीं चला है कि ये आग कैसे लगी है, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो जाहिर है हम उसको,
लेकिन ये सर्कल शॉट की बात करते हैं, सर्कल शॉट का मसला नहीं है, और ये जाहिर है कि जो कनेक्टेड चीजें हैं और जो आग फैली है, तो आजकल के जमाने में एक तो ये है कि हर होटल में आग बुझाने के फौरी जो है वो आलात है, उनको भी उसमें इस्तेमाल में नहीं लाया गया है, और इतना बड़ा नुकसान किसी जान बूझ करके नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो
ہوا ہے.
بہر کیف ہمیں علم نہیں ہے اس لیے کہ یہ بہت صبح سویرے ہوا تھا, لیکن آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہم اس موضوع پر اور اس سے پہلے جو موضوع تھا اس پر کچھ کالز بہت مختصر لیتے ہیں. ملک نائب خان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی جی, میں عرض کر رہا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب سے لے کر میرنزیرہ اور اس طرح اور واقعات ہوئے اور اس میں کمیٹیاں بنی ہیں, ان کمیٹیوں کا کوئی خاص نتیجہ نکل آیا آج تک؟ ضیاء الحق صاحب سے لے کر یہ جتنی کمیٹی بنی اس کی کیا نتیجہ نکلا؟
یہی بات ہم کر رہے تھے. بہت شکریہ, آپ نے وہی بات کر لی. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. لنڈی کوٹل سے متین سلیمانی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب کہیے.
میڈم السلام علیکم, میں مہمان حضرات سے دو تین مختصر سی سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی صدر اور وزیر اعظم کے لیے امین ہونا چاہیے, لیکن عمران خان صاحب نے خود پہلے ہی سے جھوٹ بولا تھا کہ سر امپائر انگلی اٹھانے والا ہے, اس نے تو جھوٹ نہیں بولا, انگلی تو نہیں اٹھائی گئی. دوسری سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود بنی گالا میں 75 کروڑ روپے میں وہ گھر میں رہ رہا ہے, تو کیسے احتساب چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ اس کا نام بھی نہیں ہے, پاناما لیکس میں آیا ہوا تھا.
اچھا, بہت شکریہ.
اور اس کے علاوہ
بہت شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی. اور شوکت علی انجم نے کال کیا ہے دھارا والا سے.
السلام علیکم میڈم, شوکت علی انجم دھارا والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم پہلے تو جو شہدا ہے ان کے لیے میں دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور فردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ میں ایک ایسا کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اکثر حادثات جو ہے وہ سردیوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں اب جو کراچی کا حادثہ وہ بھی, اور اکثر آ کر دیکھے کہ وہ سردیوں میں آتے ہیں, کیا وجہ ہے ہمارا؟
اچھے, آپ نقطے اٹھاتے ہیں. میاں والی سے کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے. جی جناب کہیے. کلیم اللہ نیازی, اچھا غالباً ان کو آواز نہیں. جی جی کہیے کہیے.
ہلو.
جی کہیے.
یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 62 اور 63 کی بات کی جا رہی ہے, تو اس سے پہلے جب اس پہ بات ہوئی تھی تو پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی تھی کہ اگر کوئی مالی کرپشن کرتا ہے تو اس پہ تو ہونا چاہیے, لیکن اخلاقی طور پر کسی پہ کوئی کسی قسم کے چارجز کے ایکشن نہیں ہو سکتا. تو یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی کے علاوہ, یہ سب کرپشن میں. عمران خان کی ذات کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کی رائٹ اور لیفٹ پہ لوگ جو ہیں, کیا وہ واقعی چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ کیا ہماری بیوروکریسی چاہتی ہے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. اور سب سے بڑا مزاق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ احتساب ہونا چاہیے, جس کا سمبل ہی کرپشن ہے.
شبیر سر, آپ نے عوام کو بھی سنا کہ نظر آتا ہے یہ صرف جو ہے زبان خرچی تھی. کچھ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ تمام کاروائیاں جو اتنی لمبی چوڑی چلتی ہیں اس میں سے کچھ نکلے گا؟
جی
جی,
ہمیں نظر نہیں آتا, کیونکہ ابھی تک کوئی سیریسلی اسٹیپ نہیں لیا جا رہا. جو احتساب کرنے والے ادارے ہیں ان کو ابھی تک رجوع نہیں کیا گیا ہے, نہ ان کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ اس سلسلے میں وہ انفارمیشن کلیکٹ کریں, ڈاکیومینٹری پروف کلیکٹ کریں. یہ صرف میڈیا اور سپریم کورٹ کے حد تک محدود ہے, اور ابھی تک کوئی کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور چلتے چلتے میں جو باتیں چلتی ہیں کچھ, جیسے 62-63 بھی چلی, پھر اچانک ٹرن کھاتی ہیں کمیشن کی طرف, تو یہ باتیں کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اور سپریم کورٹ بھی کچھ اپنا چیف بدلنے کی وجہ سے کچھ سست رفتاری, یا کہیے کہ اس میں زیادہ.
جی ہاں, اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں, اور کیونکہ ہمیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر جو کراچی میں اور اسلام آباد میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ بلوچستان کی اسمبلی میں ٹریجری بینچ پر ایک رکن اسمبلی یاسمین لہری نے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے بلوچستان میں اس کی تحقیقات کی جائے اور اس کے واسطے بلوچستان میں ایک کمیشن بنایا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ ایم پی اے یاسمین لہری ہیں جو ٹریجری بینچ پہ ہوتی ہیں اور انہی کی زبانی ایک رپورٹ سنتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے کوئی سوالات کرتے ہیں. یہ رپورٹ تیار کی ہے ستار کاکڑ نے.
خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے عورت فاؤنڈیشن نے صوبے میں خواتین پر تشدد اور انہیں ہراساں کرنے کے خلاف قانون سازی کے باوجود تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے عورت فاؤنڈیشن بلوچستان کے سینئر پروگرام افسر اشفاق مینگل کا کہنا ہے کہ ادارے کی کاوشوں سے گھریلو تشدد اور خواتین کو ہراساں کرنے کے حوالے سے دو قوانین پاس ہو گئے ہیں. اب خواتین پر تیزاب پھینکنے والوں کو سزا دینے اور کم عمری میں شادی کے خلاف قوانین کا مسودہ صوبائی حکومت کو پیش کر دیا گیا ہے جو اسمبلی کے آئندہ سیشن میں پیش کر دیا جائے گا. تاہم شفیق مینگل کا کہنا ہے کہ خواتین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کمیشن آف وومن سٹیٹس کا قیام صوبے میں ضروری ہو گیا ہے.
بہت سارے قبائل اس کے اندر رہتے ہیں, لیکن یہ ایک ضروری بھی ہے کہ یہ کب تک ہم اس معاشرے کے اور اس میں رہیں گے جو ہمارے خواتین اس وقت پیس نہیں ہوتے ہیں. یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس طرح کا کمیشن ہو جو کہ خواتین ضروری نہیں کہ مطلب وہ آ جائیں, جو بھی ہیں ان کے رائٹس کے حوالے سے ہیں تو کم از کم اس کمیشن کو اپروچ کر سکے, ان کا جو ڈیمانڈ مطالبہ یا مسئلہ ہوگا اس کمیشن کے سامنے پیش کر سکے. امید ہے کہ یہ کمیشن جو ہے نا کہ ڈیمانڈ اور مطالبے کو اسمبلی تک لے جائیں جہاں پہ یہ ہمارے لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ سکے اور ان کو پتا چلے کہ بھائی یہ ان کے ساتھ ہمارے اس طرح سے مسئلے مسائل خواتین کے ساتھ چل رہے ہیں.
پاکستان کے اس جنوب مغربی نیم قبائلی صوبے میں کم شرح خواندگی کے باعث خواتین پر گھریلو اور دیگر تشدد غیر معمولی بات نہیں. عورت فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ اکثر اوقات گھریلو تشدد سے خواتین نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں, اس لیے سول اسپتال میں خواتین کے نفسیاتی امراض کے علاج کے لیے مرکز فوری طور پر قائم کیا جائے. بلوچستان اسمبلی میں حکومتی نشستوں کی رکن محترمہ یاسمین لہڑی کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے خواتین کی بہبود کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں اور مزید بھی کیے جائیں گے.
ہماری حکومت نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ ایٹ لیسٹ ایم سی ایچ کی فیسلٹیز جو ہے خواتین کو دی جائیں. روزگار کے حوالے سے جو ہے مطلب ہم کوششیں کر رہے ہیں لیکن اس بہت پیچیدہ مسائل ہیں, ہم ان پہ ابھی تک قابو پا نہیں سکے, لیکن ہماری ایک کانشیس ایفرٹ اس حکومت کی ضرور ہے کہ ہم خواتین کو ریلیف دیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے خواتین کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے قانون سازی پہ ہم نے کافی زور دیا ہے, ڈومیسٹک وائلنس پہ ہم نے قانون بنایا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس پہ ہم نے قانون بنایا ہے تاکہ خواتین کو جو ہے مطلب کام کرنے کی جگہوں پہ جو مختلف حوالوں سے جو ہراسمنٹ ہوتی ہے ان کی اس کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکے. تو اس طرح کی جو ہے وہ انیشیٹو ہم نے لیے ہیں, انشاءاللہ مزید بھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
بلوچستان میں رواں سال کے دوران گزشتہ 11 ماہ میں کاروکاری, خودکشی اور غیرت کے نام پر قتل کے مختلف واقعات میں 74 خواتین ہلاک ہو گئی ہیں, جبکہ سن 2009 سے 30 نومبر 2016 تک تشدد کے مختلف واقعات میں 700 سے زائد خواتین جان کی بازی ہار چکی ہیں. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
جی, اور سرکاری بینچز پہ بیٹھنے والی اور رکن بلوچستان اسمبلی یاسمین لہری, آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ اگر فرض کیجئے صوبائی سطح پر یہ کمیشن بن بھی جاتا ہے, اور پہلے تو بتائیے کہ آپ کو کتنی توقع ہے کہ یہ بن جائے گا, دیگر یہ بتائیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا وہاں صوبے کی خواتین کو.
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنے اہم موضوع پہ آپ نے یہ پروگرام آرگنائز کیا. میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے حوالے سے ہم نے جتنا کام کیا ہے اس سے ہمیں مزید زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں مطلب ایک تو ہم بات کرتے ہیں کہ کلچرلی جو ہے وہ ہم بہت رچ اور ویلیوبل کلچر سے ہمارا تعلق ہے اور اس میں خواتین کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ رسپیکٹ بالکل خواتین کی بہت زیادہ ہے اور اس پہ ہمیں فخر ہے جنہیں بلوچستانی, لیکن اس رسپیکٹ کی آڑ میں جو خواتین کے بنیادی حقوق ہیں وہ
سلب نہ کیے جائیں. اور اس سے متعلق یہ ہے کہ ظاہر ہے مطلب جس معاشرے میں ایجوکیشن اور لٹریسی ریشو بہت زیادہ لو ہو, یہاں پہ کہ ڈیولپمنٹ کی صورتحال بہت زیادہ پور ہو, سوشل سروسز نہ ہونے کے برابر ہو, تو اس معاشرے کی جو ہے وہ ذہنی ڈیولپمنٹ کا اندازہ وہاں کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کی ڈیولپمنٹ سے لگایا جا سکتا ہے. بلوچستان میں گزشتہ مطلب 60-65 سالوں سے یہاں کے عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بھی کانشیس ایفرٹ نہیں ہے. آج اگر ہم مختلف سطحوں پہ بلوچستان کے لوگ اپنے آپ کو منواتے ہیں تو یہ ان کی گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں, ادروائز یہ ہے کہ مطلب اپرچونیٹیز نہ ہونے کے برابر رہی ہیں. بنیادی وجہ اس کی یہ رہی ہے کہ ہمارے ریسورسز بہت زیادہ لمیٹڈ ریسورسز, اور جو اویلیبل ریسورسز رہے ہیں وہ کرپشن کی نظر ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور خاص طور پہ خواتین اور بچوں کے حوالے سے کوئی بھی کام نہیں کیا, اور اس کے نتیجے میں ابھی ہمیں مختلف جو ہے مطلب وائلنسز دیکھنے کو مل رہے ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, چاہے وہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہو, مطلب ایسڈ تھروئنگ جو ہے وہ ہمارا کلچر کا حصہ ہی نہیں رہا. لیکن چونکہ یہ ہے کہ مطلب دن بدن ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے اخلاقی پستی کا شکار ہو رہی ہے ایز اے ہول, صرف بلوچستان کی میں بات نہیں کی ایز اے ہول, اس کا جو ہے مطلب جو افیکٹ ہے وہ ہمیں پورے ملک کے مختلف صوبوں میں نظر آ رہا ہے, اور بہت ورس جو ہے وہ صورتحال دکھنے کو مل رہی ہے. اب اس لیے ہے کہ اگر ایسی صورتحال میں کمیشن جو ہے وہ بن جائے, میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو اس سے کافی ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے, کافی زیادہ جو ہے مطلب ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی جو ہے مطلب ہم نے قوانین بنائے ہوئے ہیں, ضرورت اس بات کی ہے اور اس پہ ہم امپلیمنٹیشن جو اسٹریٹجی ہے کہ یہ قوانین صرف جو ہے وہ پیپر کی حد تک یا ٹیبل میں رکھنے کی حد تک جو ہے مطلب وہ اس کی زینت نہ بنے, بلکہ اس کی جو ہے وہ ایک مربوط امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہو, کس طرح سے یہ قوانین جو ہے وہ خواتین کو پروٹیکٹ کر سکتی.
یہ بتائیے کہ اگر کمیشن بنتا ہے تو کیا سرکاری جو ہیں لوگ نمائندے وہ اس پر بیٹھیں گے یا غیر سرکاری یا دونوں؟
میرے خیال میں مطلب اس میں دونوں کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہم یہی سوچتے ہیں کہ مطلب اس میں جتنا زیادہ جو ہے مطلب وہ ویژنری ٹیلنٹڈ اور پرو وومین رکھنے والے جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس میں بیٹھے, چاہے وہ سول سوسائٹی سے ہو, سرکاری لوگ ہوں, وہ زیادہ جو ہے میرے خیال میں ایک اچھا اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے گا.
اچھا, اور آپ کو کتنی توقع ہے کہ کتنے ممبران ہیں بلوچستان کی اسمبلی میں جو اس طرح کے کمیشن کی حمایت کریں گے اور اس کو پاس کریں گے آپ کی اسمبلی سے؟
جی, اس وقت جو ہے وہ ہماری اسمبلی میں خاص طور پہ مطلب میں اگر اپنی جو ہمارا جو سابقہ دور گزرا ہے ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی لیڈرشپ میں بہت زیادہ جو ہے مطلب خواتین کو مواقع دیے گئے ہیں, خاص طور پہ جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں ان کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر پرسن بھی بنائے گئے, موجودہ جو ہمارے سی ایم ہیں نواب ثناء اللہ زہری صاحب ہیں وہ بھی مطلب بہت زیادہ پرو وومین اور مطلب جینڈر سینسٹائزڈ بندہ ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایز اے ہول جو ہے مطلب ہمیں جو خواتین کے حوالے سے قانون سازی ہے اس میں نو ڈاؤٹ سپورٹ ملتی ہے, کیونکہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے قانون سازی کی ہے, لیجسلیشن کی ہے, ظاہر ہے وہ میل ممبران کے جو ہے سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا, کیونکہ خواتین کی جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ ہم خود سے اپنے لیے قوانین پاس کروا سکے. لیکن چونکہ مطلب اتنی زیادہ ترجیح ماضی میں خواتین کو نہیں دی گئی, اور ابھی بھی مطلب اسمبلی میں میل ممبران کی جو تعداد میں وہ عددی حساب سے ان سے زیادہ ہیں, تو مطلب وہ جو پرائرٹی ملنی چاہیے عورتوں کو, جب تک کہ ہم خواتین خود انیشیٹو نہ لیں تو شاید جو مطلب ممکن نہیں کہ خواتین کے حوالے سے کاموں میں کوئی پیش رفت ہو, لیکن ہمیں یہ ضرور جو ہے وہ ایک سپورٹ حاصل ہے کہ جو انیشیٹو ہم لیتے ہیں اسمبلی میں کافی ایسے ممبران کی تعداد ہیں جو کہ ہمارے سپورٹو ہیں, جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں, یہ ضرور مطلب یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہوں گی.
اچھا, بہت شکریہ کہ آپ نے یہ باتیں بتائیں سننے والوں کو. ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان اسمبلی کی رکن ٹریجری بینچز پہ بیٹھتی ہیں یاسمین لہری, جو کوئٹہ سے اس پروگرام میں شامل تھیں. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ یہاں سے امریکی سیکرٹری دفاع ایش کارٹر بھارت کے لیے روانہ ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ بدھ کو وہاں انہوں نے کافی ساری ملاقاتیں کی, اور اس پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم نئی دہلی چلتے ہیں جہاں سے ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار نے جوائن کیا ہے. پشپیندر کمار, آپ ہمیں بتائیں, ہمیں بھی علم ہے کہ باراک اوباما کے دن اب بہت کم رہ گئے ہیں, عنقریب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت انتظامیہ آ جائے گی واشنگٹن میں. یہ بتائیں کہ جانے سے پہلے ایش کارٹر کیا کچھ مانگ رہے ہیں بھارت سے, کس قسم کے تعلقات جو ہیں وہ استوار کرنا چاہتے ہیں؟
یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اوباما کے دن کم نہیں رہ گئے بلکہ اوباما کی حکومت کے دن کم رہ گئے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وائٹ ہاؤس کے ایڈمنسٹریشن کے بدلاؤ سے پہلے ایک شاید آخری ان کی یہ وزٹ ہوگی, اور ایشن کارٹر اور بھارت کے وزیر دفاع جناب پاریکر کے بیچ میں کوئی 5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور حکومت کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں کسی نئے ڈیسیجن کی شاید کوئی امید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب گورنمنٹ وہاں بدلنے والی ہے چند ڈیڑھ مہینے کے اندر, تو کوئی بہت بڑی ڈیل کی کوئی امید نہیں ہے. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اب تک جتنے دونوں ملکوں کے بیچ میں کئی سارے معاہدے ہوئے ہیں ان کی پروگریس کیا ہے اس کو ریویو کرا جائے گا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بھی شاید ہو کہ بھارت اور پاکستان سوری بھارت اور امریکہ کے بیچ میں جو میوچل ان کے انٹرسٹ ہیں اور جس طریقے کے جو ملٹری آپریشنز ہیں اس میں بھارت کی کیپیبلٹی کتنی ہے اور بھارت کتنی دور تک اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو پورے جو ان کا دورہ ہے یہ ایک طریقے سے بھارت اور امریکہ کے بیچ میں جو ڈیفنس ڈیلز ہوئی ہیں, جو ملٹری کارپوریشن کی بات ہوئی ہے, ان سب کو ایک طریقے سے ریویو کی جہاں تک بات ہے وہی ہوگا. اور کیونکہ بھارت کی طرف سے کوئی اور بات نہیں کہی گئی ہے, ایک بڑی اس طریقے سے اس پوری وزٹ کو بھی بڑا لو پروفائل رکھا گیا ہے کہ کوئی بہت ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں بھارت کو کوئی دینا ہے یا بھارت کو ان سے کچھ ابھی لینا ہے. لہٰذا یہاں جو میڈیا میں ہم دیکھیں اور جو لوگ ڈیفنس سے جڑے لوگ ہیں ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ یہ ایک بڑی رسمی ٹائپ کی ہے جو ہے ان کی وزٹ ہے. اس کا اس خطے میں ضرور یہ اثر پڑے گا کہ وہ جاتے جاتے بھی بھارت کو اتنی توجہ دیتے ہیں کہ وہاں کا ڈیفنس سیکرٹری بھارت آ رہا ہے اور بھارت کے جو دفاع منسٹر ہیں ان سے لمبی ملاقات کر رہا ہے. تو جہاں تک ہم یہ کہیں کہ کوئی اسٹریٹجک اس کی بہت امپورٹینس ہے وہ ضرور نہیں ہے, لیکن ہاں ان کے آنے کا اس خطے میں اثر ضرور پڑے گا.
اس وقت ہم لوٹتے ہیں یہاں واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں, محقق ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر زبیر, آپ ہمیں بتائیں کہ ٹرمپ انتظامیہ میں آپ امریکہ اور بھارت کے کیا تعلقات دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ تجارتی لحاظ سے ٹرمپ کی ایک مختلف آرا ہے ان کا. جیسے مثال کے طور پہ اب اگر کوئی F-16 کا پلانٹ اوباما انتظامیہ وہاں لگانا چاہتی ہے بھارت میں, آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس طرح سے نوکریاں, امریکی نوکریاں جو ہیں وہ ملک سے باہر چلی جائیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا اس سلسلے میں بھارت کے ساتھ رابطہ؟
ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی پالیسی بنائیں گے, کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ان کی پالیسی جو ہے وہ ڈیلی طور پر بدلتی جا رہی ہے. تو اب سوچنا صرف یہ ہے کہ اگر اس قسم کا یہ پلانٹ شفٹ ہوتا ہے تو اس سے کوئی 3,000 جو ورکرز ہیں وہ ریپلیس ہوتے ہیں. 3,000 اتنا نمبر تو نہیں ہے, لیکن اس کا جسے کہنا چاہیے کہ ایک ڈیمونسٹریشن افیکٹ تو بہت زیادہ ہوگا. لیکن سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ جو اگر اس قسم کا جو اگریمنٹ ہوگا اس کے دوسرے اور حصے کیا ہوں گے. یاد رہے کہ چونکہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو نیا میجر وہ ملٹری پارٹنر کا حساب سے, ڈیفنس پارٹنر کے حساب سے جو اگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت صرف ایک
جو ایف سکسٹین کی پروڈکشن کا معاملہ ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا اس کا حصہ ہے, باقی اور بہت سے عام حصے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اس کو ٹوپو میں, اس گیو اینڈ ٹیک میں امریکہ کو کیا فائدہ ملتا ہے, فائدہ ملتا ہے اور ہندوستان کو کیا فائدہ ملتا ہے. جیسے میں دیکھ سکتا ہوں کہ اگر آپ صرف ایف سکسٹین کو ایئر آئسولیشن میں دیکھتے ہیں تو پھر یقیناً جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے ٹرمپ گورنمنٹ, وہ شاید اس کو اتنے انتھوزیاسٹکلی نہیں دیکھے. لیکن اگر دوسرے حصوں میں ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار ہوں.
پشپیندر کمار, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ بتائیے کہ بھارت میں کوئی خدشات ہیں کہ اگر دفاعی سطح پر کوئی تعاون ہوتا ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان جیسے اسپیئر پارٹس بنانے کا, تو کوئی خدشات موجود ہیں کہ نوکریاں پھر ٹرمپ کے دور میں بھارت کو نہیں ملیں گی کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ نوکریاں امریکنوں کو ملیں؟
دیکھیں, جس وقت وہ الیکشن جیتنے کے بعد کچھ جس طریقے کے وہاں سے ساؤنڈز آئی ہیں, اس میں بھارت میں یہ تو ضرور ہوا ہے کہ چاہے وہ ڈیفنس کا معاملہ نہ ہو لیکن امریکہ کے اندر جو ایک خاص قسم کا نیشنلزم بڑھ رہا ہے, اس نیشنلزم کے اندر وہ کوشش ہو رہی ہے کہ امریکی فرسٹ, جیسے یہاں انڈیا کے اندر انڈیا فرسٹ کی بات بھی بہت چل رہی ہے, یہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک حکومت بدلی ہے اس کے بعد سے میک ان انڈیا کی بات بھی چل رہی ہے, اور زیادہ تر یہاں کے جو اپنے ڈومیسٹک جو ہماری لیبر ہے اس کو کھپانے کی بات چل رہی ہے. یہاں یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جو ہمارے پاس بہت بڑی مین پاور ہے, انسکلڈ ہے, اسکلڈ ہے, وہ دنیا کے اندر ایک لیبر کا کام ہو سکتا ہے. تو ہم ایک طرف یہ بھی سوچ رہے ہیں لیکن دوسری طرف ساتھ ساتھ میک ان انڈیا پر بھی دھیان دے رہے ہیں. لیکن امریکہ میں جو ٹرمپ صاحب کی جو جیت ہے اس کے بعد سے اس طریقے کے ہم کو سمٹم یہاں سگنلز مل رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی شاید کچھ اس سوچ کو بڑھاوا ملے, اور اس سے سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان ہوگا تو ہندوستان کی پاپولیشن کو ہوگا. تو یہ بات ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو انکار کر رہے ہیں, اس بات سے ان کے خدشات تو ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو بڑے لیول پہ نوکری جو ہے وہ بھارتیوں کو نہیں ملیں گی اور اس کا نقصان ہوگا. لیکن اس سے مودی حکومت اور ٹرمپ کے بیچ میں کیا کیمسٹری ہوتی ہے اور کتنا اس کا اثر ہندوستان پہ ہوتا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ پانا جلد بازی ہوگا, کیونکہ ٹرمپ نے بہت کچھ باتیں اپنے الیکشن کے درمیان بہت ساری باتیں کہی تھیں, اور اب جو وہ زمین پہ دکھتی اترتی نظر آتی ہیں اس میں لگتا ہے کہ وہ شاید ایک الیکشن جیتنے کے جو سلوگنز ہوتے ہیں وہ ہے, شاید زمینی حقیقت کچھ دوسری ہوگی. تو کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے بہت ساری چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ اس کے بعد شاید نہ ہوں.
جی, ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر زبیر, جانے سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو بڑی کوآپریشنز ہیں اور اسپیشلی جو ڈیفنس کے ساتھ منسلک ہیں وہ اگر کم اجرت دے سکیں تو وہ اس کو پریفر کریں گی. ایسی صورت میں, حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ ریپبلکن کانگریس اس وقت ٹرمپ کے ہاتھوں میں ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اس وقت پالیسیاں ہیں, سوچ ہے, منصوبے ہیں, اس کو مخالفت ملے گی یہاں امریکہ میں؟
ان کو اپنے کانسٹیچوئنٹس کے پاس واپس جانا ہوتا ہے. اگر ان کے کانسٹیچوئنٹس کو ڈسٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ یقیناً جو پریزیڈنٹ کی جو پروپوزلز ہوتی ہیں ان کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اس لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو اینڈ ریزلٹس ہوں گے وہ یقیناً مختلف ہوں گے, اور کس طرف جائیں گے یہ کہنا تو مشکل ہے, لیکن یقیناً کانگریس جو ہے وہ اپنے کانسٹیچوئنٹس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے یقیناً طور پہ کہیں نہ کہیں ماڈیفیکیشن کریں گی, جس کی بیسس پر جو انٹرنیشنل قسم کے اگریمنٹس ہوتے ہیں, جو انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, وہ اتنی کامیاب نہ ہو سکیں جتنی کی امید کی جاتی ہے. یاد رہے کہ اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت چونکہ پیوٹ جو ایشیا کا جو معاملہ آ جاتا ہے, اگر اس میں ٹی پی پی کامیاب نہیں ہوتا تو پھر ہندوستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کی اہمیت بڑھتی ہے.
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر زبیر اقبال اور پشپیندر کمار, آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے چینگ, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.